अल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की नशस्त को लेकर ईद के बाद हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं, आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिख व मनसूख की बहस इस्तेफादे का हमने आपसे आगाज़ किया था, दो नशस्तों पर मुश्तमिल गुफ्तगू हुई। सिलसिला गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये बयान कीजिए कि हम सब खुद बाइबल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सैयदना मसीह की जानिब से इसराहत आती है। एक के ऊपर आपने तबसरा भी किया था जब उन्होंने फरमाया कि मैं तो तौरात को मनसूख करने नहीं आया, उसको पूरा करने आया हूँ। इस तरह कहा जाता है, ख़ुद आप ही की ज़ुबानी नकल हुआ कि जब तक आसमान और ज़मीन नाबूद नहीं हो जाते, शरीयत का कोई छोटा सा हरफ या छोटा सा शोशा तक मिट नहीं सकेगा। तो ये बयान कीजिएगा कि अगर अल्लाह ताला ने एक कौम को ख़ास हालात, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी मनसब की रियायत से एक शरीयत, एक कानून, एक हुक्मनामा दिया, एक हिदायत दी, तो अब वो जो पैगंबर उसको ले के आया है, वो आने के बाद भी 1200 साल सैयदना मूसा के बाद वो खड़े होकर कह रहा है कि क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और कुरान मजीद दूसरी जगह पर आकर ही कहता है कि हमने तो उसके अंदर तब्दीली कर दी।
ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। यानी सैयदना मसीह तो अपने बारे में ये बयान कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ और मुझे हिकमत देकर भेजा गया है। ये कुरान मजीद ने बताया है कि इंजील सरासर हिकमत थी। इंजील में अल्लाह ताला ने दीन की हकीकत क्या है, दीन का फ़लसफ़ा क्या है, दीन इंसान को उसके बातिन में क्या बनाना चाहता है, उसको बयान करती है। उसमें ये अंदेशा था कि लोगों को जब ये कहा जाएगा कि तुम तो फलां चीज़ के ज़ाहिर को देख रहे हो, तुम्हारे लिए ये बड़ी अहम बात है कि इतनी ज़कात निकालनी है और सौंफ की निकालनी है और ज़ीरे की निकालनी है, लेकिन असल चीज़ें तुम्हारी निगाह से ओझल हो जाएंगी। जैसे हम भी बाज़ औक़ात बात करते हुए कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि आपने ज़ाहिर में फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ों की पाबंदी कर ली, आपका चेहरा बहुत एक मतशर्र आदमी का चेहरा बन गया, आपने कुछ इबादात के रसूम भी अदा कर लिए, लेकिन दीन की हकीकत तो अख्लाकी तथहीर थी, उसका ख्याल नहीं रखा या उसको नहीं समझा। तो ऐसे मौक़ों पर इसका अंदेशा होता है कि आपके मुखातबीन कहीं ये ख्याल ना कर लें कि शरीयत या दीन के ज़ाहरी अहकाम ख़त्म हो गए। तो उन्होंने ख़ास तौर पर तंबीह की कि मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया। इससे ख़ुद ये मालूम हुआ कि जब कभी अल्लाह का पैगंबर आ जाता है तो इसका इम्कान होता है कि शरीयत तब्दील कर दी जाए। तौरात है ही सरासर शरीयत। यानी तौरात तो कुरान मजीद की तरह की किताब नहीं है, या इंजील की तरह की किताब नहीं है, या ज़बूर की तरह की किताब नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़बूर में मुनाजाते हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ बंदे के ताल्लुक़ को किस तरह उसके वजूद का हिस्सा बनना चाहिए, वो मुनाजातें इसको बयान करती हैं। पूरा का पूरा ज़बूर अल्लाह की तमजीद का मजमूर है। इसी तरह इंजील सरासर हिकमत है। दीन क्या है, अल्लाह के साथ बंदे के ताल्लुक़ क्या नौइयत है, वो क्या चीज़ है जो इंसान को इस दीन से हासिल करनी है, इसके हासिलात नफ्स के लिए कीमती दौलत किस तरह बनते हैं, वो इन चीज़ों को मौजू बनाती है और तमसीलात में बड़े आला हकायक बयान करती चली जाती है। तौरात कानून है। तो इस अंदेशे को सामने रख कर कि मैं पैगंबर हूँ, मैं जब ये बातें बयान करूँगा तो लोग कहीं ये ख्याल ना कर लें कि मैं इनको ये बताने के लिए आया हूँ कि कानून कोई चीज़ नहीं, शरीयत कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के दीन में जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है, वो जब तक अल्लाह ही उसमें कोई तब्दीली ना कर दे, वो सब के लिए वाजिबुल इताअत होता है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तौरात के हुक्म में कोई तब्दीली करने नहीं आया, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि बनी इसराइल वही थे, अभी उनको उस मनसब से माजूल नहीं किया गया था, वो सैयदना मसीह के बाद उस मनसब से माजूल किए गए। और फिर उस माजूली का बाकायदा ऐलान उस वक्त हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई। तो इसलिए ये चीज़ उस वक्त कभी वाकई नहीं हुई थी कि जिसकी बुनियाद पर जो उनके लिए खसूसी अहकाम है वो ख़त्म कर दिए जाते। उनके लिए खसूसी अहकाम, जैसे मैंने कुरान से मिसालें दी थी कि रसूलुल्लाह के लिए खसूसी अहकाम कुरान में बयान हुए हैं, अज़वाज मुतहरात के लिए खसूसी अहकाम बयान हुए हैं, ये सब मिसालें मैं बयान कर चुका हूँ। बनी इसराइल के बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया है कि वो पूरी की पूरी कौम इस तरह इंतखाब की गई जिस तरह अल्लाह पैगम्बरों का इंतखाब करता है। इन्हीं लफ्ज़ों में कुरान ने सूरह आले इमरान में उसको बयान किया है ان اللہ ہستفا آدم و نوحم و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین، ہم نے جس طرح آدم اور نوح کا انتخاب کیا اور ان کو اپنی نبوت دی، اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کیا، اسی طریقے سے ہم نے عمران کی ذریت کا انتخاب کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل ذریت ابراہیم کی حیثیت سے انتخاب کیے گئے تھے اور ان کے لیے خصوصی احکام تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے گی اور دوسرے انسانوں سے مختلف ذمہ داری دی جائے گی تو اس کے لیے خصوصی ہدایات ہوں گی۔ ابھی ان کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ تمدنی تغیرات بھی جس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا شروع ہوئے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم اب ان کے آثار دیکھ رہے ہیں یا ان کے نتائج دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے اس معاملے میں بھی کوئی خاص ہدایت دینے کی یا اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، اللہ کی شریعت کی حیثیت سے، اللہ کے عہد نامے کی حیثیت سے قیامت تک رہے گی، اس کا ایک حرف بھی ٹلنے کا نہیں ہے، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ وہ بتائے گی کہ فلاں حکم کس کے لیے تھا، فلاں حکم کی نوعیت کیا تھی، وہ آج بھی بتاتی ہے، جیسے قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید میں جب تدریج سے احکام کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی، پھر اس کے بعد قانون کو یہ صورت دے دی تھی، وہ پوری بات اسی طرح ہے۔ تو ایسے ہی تورات کو بھی بغیر ایک حرف کے ٹلنے کے قیامت تک رہنا ہے، وہ موجود ہے، وہ اصل میں اس دین اور شریعت کی پوری تاریخ کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اگلی کتاب یہ بتاتی ہے کہ اب تدریج کا، تمدن کے ارتقاء کا، یا ذمہ داریوں میں کسی تغیر کا یہ نتیجہ ہے کہ فلاں حکم میں تبدیلی کر دی جائے۔ اور جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو کبھی قرآن مجید سے نکال کر پڑھیے، وہ جو چند تبدیلیاں ان میں ایک ایک کی تاریخ بیان کی ہے، یہ بتایا ہے کہ کیوں کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کو فی الواقع ایک طالب علم کے طریقے پر ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو وہ تقابل کر کے دیکھ لیں۔ اس طرح کے جو جملے ہیں ان کی بنیاد پر کسی چیز کی نفی نہیں کی جا سکتی، ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ کیا ہیں، اور کسی کلام کو ہمیشہ اس کے سیاق سباق اور اس کے محل میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔
ٹھیک، اچھا ہم سے جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی یا بیان ہے کہ قیامت تک جو کچھ اللہ نے قوم کے ساتھ کیا تھا، اس کی جو تاریخ ثبت ہے، اس میں جو احکامات کی نوعیت ہے، وہ نہیں ٹلے گی، وہ محفوظ رہے گی۔ لیکن ہم تو ایک دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ خود ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، قرآن مجید نے بتا بھی دیا ابھی تم نے بھلا دیا۔ تو یہ اگر دعویٰ اس معنی میں تھا تو وہ بھی تو عملاً پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، وہ کتاب اپنی جگہ موجود ہے، وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، وہ کتاب آج بھی ہدایت ہے، نور ہے۔ قرآن مجید اس ہدایت اور نور کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ لوگوں نے جو خرابیاں پیدا کیں وہ فقہی نوعیت کے اطلاقات میں خرابیاں پیدا کیں، یا اپنی طرف سے بعض چیزوں کو سمجھنے میں خرابی پیدا کی ہے، یا کسی جگہ ترجمہ کرتے ہوئے کسی فقہی رائے کو اس کا حصہ بنا دیا ہے، اس کی قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اس کا ہر ہر حرف محفوظ ہو گیا کہ اللہ کی بعد میں آنے والی کتاب نے بتا دیا کہ یہاں انسان نے کچھ مداخلت کی تھی، وہ ہم نے واضح کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے تصحیح ہو گئی انسان کی مداخلت کی ایک آنے والے پیغمبر کے ذریعے سے، اور قرآن مجید نے گویا جو کچھ انسانوں سے غلطی ہوئی تھی اس کو بھی واضح کر دی ہے۔
اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، اس پوری بحث میں جو ایک تردد پیدا ہوتا ہے ایک عام پڑھنے والے کے ذہن میں جب وہ قرآن مجید کے حکم کو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہود کی شریعت میں تبدیلی کر دی، بتایا ہمیں جا رہا ہے، اس سے یہود کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کو اپنا لیا تو ان کو کیا پڑی کہ ان کی پرانی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کر کے یہاں نئی شریعت دے دی ہے؟ اور دوسری بات یہ، جن کو بتایا جا رہا ہے ان کو کیا پڑا کہ بھئی آپ کی پرانی شریعت جو بھی تھی آپ نے اس میں، ہم تو قرآن کے مکلف ہیں۔ تو دونوں کے لیے وہ نقطہ نظر جو آپ نے اپنایا کہ یہاں پر تنسیخ سے مراد تورات متعلق ہے، قرآن نہیں ہے، تو دونوں کے لیے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہود تو جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو تو کچھ نہیں پڑی ہوگی کہ ان کی آیتیں منسوخ کر کے نئی دے دی گئی ہیں، تو نئے دین کو مان رہے ہوں گے۔
وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ یعنی علم و عقل سے عاری ہو کر کسی دن اچانک آئیں گے اور آ کے اسلام قبول کر لیں گے؟ وہ ایک تاریخ رکھتے ہیں، ایک پس منظر رکھتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے گی۔ تو یہی دعوت قرآن مجید نے اس سورہ میں دی ہے جہاں سے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعوت شروع ہوتی ہے تمہید کے فوراً بعد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم۔ پوری سورہ بقرہ یہود کو ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ انہیں دعوت دی جائے گی، دعوت دی جائے گی تو وہ اعتراضات کریں گے، وہ سوالات کریں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے۔ اس وقت اگر مسیحیوں کو دعوت دی جائے گی تو وہ سوالات نہیں کریں گے۔ تو ان کا سوال تھا یہ کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، صدیوں تک ہم نے اس کتاب پر عمل کیا ہے، اس کے قانون کو سمجھا ہے، اس کے بعض احکام میں قرآن مجید نے تبدیلی کیوں کی؟ تو یہ تو دعوت کی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کے کوئی الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں جہاں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے مخاطب ہی یہود ہیں، اہل کتاب کو مخاطب کر کے دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی کتاب آ گئی ہے، یہ قرآن مجید آ گیا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، بہت سی سعادتیں اس پیغمبر کو ماننے سے وابستہ ہیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم، یعنی وہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اشتراک رکھتا ہے، آؤ اس توحید پر جمع ہو جائیں اور اللہ کی بات کو سنیں جو اس نے اب نازل کی ہے۔ یہ دعوت آپ دیں گے تو وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، وہ 10 سوالات کریں گے۔ یعنی پہلے سے جو موجود دین ہے وہ خدا کا دین ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس میں اور اب دعوت میں ادنا درجے کا کوئی اگر تناقض محسوس کریں گے تو پوچھیں گے نہیں آپ سے۔ تو ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، ان کی تاریخ کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی آپ دعوت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہود کوئی اور چیز ہے، مسلمان کوئی اور چیز ہے، مسیح کوئی اور چیز ہے، قرآن کی تو یہ دعوت نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہے، اللہ کے سارے پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں، حضرت مسیح کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں، ان پر نازل ہونے والی ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں اللہ کا دین ہے، ان میں اللہ کی شریعت ہے۔ تو جب یہ مانتے ہیں ہم اور ان سے بھی یہی منوانا چاہتے ہیں کہ اب اللہ کی ایک اور کتاب آ گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے، تم بھی اسی طرح اس کو مانو جس طرح ہم مان رہے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں جہاں کہیں سوالات پیدا ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو وہ جواب دیا ہے قرآن،
بالکل واضح ہو گیا، نقطہ نظر واضح ہو گیا ہم سب۔ اچھا، اس میں جو یہ خلط مبحث پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ مان لیا گیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادیان کے ماننے والے سوسائٹی میں موجود ہیں، آپ جب قرآن مجید ان کی کسی چیز کو ریفر کر کے بیعت کرے گا تو ان کے لیے وہ ارریلیونٹ ہوگی، جبکہ قرآن مجید تو خود جو دین پیش کر رہا ہے وہ اپنی عملی روایت میں جو سنت کے ذریعے جاری ہے وہ تو اسی طرح پیچھے سے ان کے بھی جاری ہے جو ہمارے جاری کی گئی ہے۔
اس سے آگے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان سب پیغمبروں پر ایمان لاؤ، مطالبہ کر رہا ہے کہ ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ، تورات کو اللہ کی کتاب مانو، اور کہتا ہے فی ہدم و نور، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح انجیل، جگہ جگہ وہ ان کتابوں کا حوالہ دے کر استدلال کرتا ہے، بعض جگہوں پر پوری پوری آیتیں نقل کر کے بتاتا ہے کہ ہم نے تو تورات میں یہ لکھا ہے، ہم نے تو انجیل میں یہ بات کہی تھی، ہم نے تو زبور میں یہ بتایا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کا موقف کیا ہے اس کو متعین کر کے اس پر تنقید کرنی چاہیے۔ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن علمی تنقید اپنے مسلمات پر نہیں ہوتی۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ معاملات کو کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین کبھی افراد کے نام پر نہیں آیا، اللہ کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی اللہ کا دین رہا ہے۔ بلکہ اس کی پوری تاریخ سناتا ہے، سورہ بقرہ میں سنائی ہے، سورہ حج میں سنائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں کے ہاں تو یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی، وہ تمہارے ابو الآبا تھے، ان کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ اسلام کی تاریخ ہے، یعنی یہود کی تاریخ، مسیحیوں کی تاریخ، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، اس سے پہلے آدم و نوح کی تاریخ، اسلام کی تاریخ ہے۔ تو اس کے حوالے سے جہاں کہیں پہلے سے ماننے والوں کے ہاں کوئی چیز قرآن سے مختلف ہوگی یا قرآن اس سے کوئی مختلف بات کہے گا تو یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ آج اللہ کی کتاب آئے اور وہ ہم کو آ کے دعوت دے تو ہم کیا سوالات نہیں اٹھائیں گے؟ اچھا، قرآن میں تو یہ بات اس طرح تھی، پیغمبر نے تو اس طریقے سے بتایا تھا، پھر مطمئن کیا جائے گا کہ کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے. تو یہ جواب دیا ہے اس آیت میں کہ ہم نے انسا کو سامنے رکھ کر یہ ضروری سمجھا ہے کہ اسی طرح کا ایک حکم دیا جائے, کیونکہ وہ فراموش ہو گیا اور وہ ضرورت تھی اسی لیے دیا گیا تھا. اور جہاں کہیں کوئی حکم بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا یا پہلے پیغمبروں کے ساتھ خاص تھا, یہ ضروری تھا کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے. اسی طرح آگے وضاحت کی ہے کہ بعض احکام اصلاً وہی تھے جو اب ہیں, لیکن جس وقت یہود نے سرکشی اختیار کی تو سزا کے طور پر ان میں بعض تبدیلیاں کی گئی تھیں, وہ آج ختم کی جا رہی ہیں. ان سب کا حوالہ میں دے چکا ہوں, اور اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ پیغمبر آئے گا یعنی آخری پیغمبر, تو وہ تمہارے اسر و اغلال دور کر دے گا, یعنی جو بوجھ تم پر لاد دیے گئے تھے اور جو بندن تمہارے لیے پیدا کر دیے گئے تھے وہ سب توڑ دے گا.
اچھا صاحب, یہ بات آپ نے واضح کی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بائبل کا اقتباس پیش کیا تھا کہ جب تک آسمان و زمین نابود نہیں ہو جاتے, شریعت کا کوئی چھوٹا سا حکم یا اس کا شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, اس کی کیا یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا مسیح تو اپنی اس قوم کو دعوت دے کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا, تم اللہ تعالیٰ کی ایک فرستادہ قوم ہو, ایک ذمہ داری پر تمہیں فائز کیا, اگر تم ذمہ داری پر قائم رہتے ہو تو اللہ کی شریعت بھی تم سے متعلق رہے گی, ایسے جیسے میں آج کسی کو کہوں بھائی میں تمہیں اس ادارے کا سربراہ بنا رہا ہوں اور تمہیں قیامت تک وہی مراد ملتی رہیں گی اگر تم سربراہی کرو. تو یہ پہلو بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ جب تک آپ اس پر قائم ہیں تمہارے ساتھ یہ معاملہ رہے گا, لیکن چونکہ وہ قائم نہیں رہے اس لیے اللہ نے تبدیلی کر دی.
یہ تو اس یہی وجہ بیان کر رہا ہوں میں کہ جب وہ معزول کر دیے گئے تو کوئی چیز آئے گی نا. اگر وہ معزول نہ ہوتے, اگر وہ اسی ذمہ داری پر فائز رہتے, اگر وہ اس کا حقوق ادا کرتے رہتے, تو ظاہر ہے کہ جو حکم ان کے ساتھ خاص تھے وہ بھی اسی طرح رہتے. یعنی جب ایک ذمہ داری کے منصب پر ایک شخص ہے تو جو اس کے لیے حدود طے کیے گئے ہیں, وہ اگر ہمارا سربراہ ہے, سربراہ مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے, تو جو چیزیں طے کی گئی ہیں وہ رہیں گی, لیکن اگر وہ اس منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی رہیں گی. تو یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے, ایسا ہی ہے. تو ہر چیز کو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کے محل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ توفیق دے, میں آخری پیغمبر ہوں, تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ, تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے ابدیت ہے, پھر یہی دین ہے جس کو جاری رہنا ہے, ایسے ہی جاری رہے گا. لیکن اس کے بعد اللہ کا کوئی اگر اگلا پیغمبر آئے گا تو وہ بتائے گا آ کے کہ کوئی تبدیلی کرنی ہے تو کیا باعث ہے اس کا, یعنی وہ اس پہ استدلال کرے گا, یہ ایسے ہی نہیں ہوگا.
اچھا, نقطہ نظر واضح ہوا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے گا تفسیری نوعیت کا ایک میں چاہتا ہوں پہلو بھی آپ سے اس موقع پر واضح ہو جائے. آپ کے نزدیک قرآن مجید کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے. مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں اس حوالے سے ایک نقطہ نظر بھی بیان کیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں بالعموم جو لوگ اس رائے کے قائل ہیں کہ کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے, وہ ایک اور اضافی بات بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی وہ بات کرتے ہیں یا آپ کی بات ان سے مختلف ہے. جیسے مولانا مودودی نے بھی تفسیر میں لکھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں, اس کے باوجود قرآن مجید میں یہ رکھی ہوئی ہیں باقی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی نوعیت کے حالات دوبارہ لوٹ آتے ہیں تو ہم پھر سے ان پہ عمل درآمد کر سکیں. آپ جب کہتے ہیں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہوئی, تدریج سے حکم دیا گیا تھا, تو یہ جو اگلی اضافی بات بعض مفسرین اخذ کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم ان پرانے اقوال پر جو قرآن میں نقل ہوئے ہیں حالات کی رعایت سے, اگر وہی حالات آ جاتے عمل کرنا ہے تو ان پر عمل کریں گے, کیا آپ اس کے قائل ہیں؟
یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جتنا نازل کیا گیا تھا سارا کا سارا ہمارے پاس موجود ہے, کوئی آیت اس میں سے نکال نہیں دی گئی. اس میں اگر احکام میں کسی جگہ کوئی تغیر محسوس ہوتا ہے تو وہ اس تدریج کا تقاضا ہے جو احکام میں اور قانون میں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ پوری بات ہے, یعنی میری بات اگر اس اجمال سے بیان کی جائے تو شاید مدعا کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی. یعنی ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے بعض احکام میں تغیرات کیے ہیں, لیکن ان تغیرات کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ آیت نکال دی گئی یا وہ پورا کا پورا حکم ہی ختم ہو گیا. نہیں, اس میں کچھ ایسی تبدیلی جو ناگزیر تھی وہ کر دی گئی, یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کرنی ہے. اور یہ اسی وقت واضح ہوتا ہے جس وقت قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا. بدکاری کے معاملے میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں دیکھیے کیا کہا, کہ قحبہ عورتوں کے معاملے میں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے, یہاں تک کہ اللہ ان کو وفات دے گا یا ان کے لیے کوئی راہ نکال دے گا. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس حکم میں کوئی اور ہدایت آنے والی ہے، تو یہ بتا دیا گیا، تو وہ یہاں سے بات اٹھائی گئی ہے، یہاں سے بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یا کیا ہوگا، یا یہ ہوگا کہ ایک بات اجمال سے کہی جائے گی، وہ اپنے سوالات اپنے ساتھ لائے گی جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیے کہ جو کہبہ عورتیں نہیں ہیں لیکن ایک مرد و عورت کے مابین یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کو ایزا دو۔ اب ایزا دو کے الفاظ جب کہے جائیں گے اور اس کو آپ لوگوں سے متعلق کریں گے، ایزا دینی ہے نا، تو یہ سوال اس کے ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ کتنی ایزا دیں، کیونکہ قانون کا نفاذ انصاف چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی آپ چمڑی ادھیڑ دیں اور دوسرے کو سر پر ہاتھ پھیر کے اور ایک آدھ چھڑی مار کے رخصت کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اب تعین کی طرف آپ جائیں گے، تو گویا حکم کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وضاحت کا تقاضا کر رہا ہے اور یہ جلد یا بدیر اب آنی ہے۔ تو یہی صورتحال ان تمام احکام میں ہوتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ منسوخ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت قرآن سے نکال نہیں دی گئی، وہ موجود ہیں، اس کے حکم میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ ظاہر الفاظ کے لحاظ سے تو تبدیلی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس حکم کے نفاذ کی تدریج ہے، یا اس حکم کے میرے ساتھ متعلق ہونے میں جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، خاص طور پر میرے حالات کے لحاظ سے، ان کی رعایت ہے۔ یہ بڑی حکمت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور قانون کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اصل دین کیا ہے؟ اصل دین اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی کبھی آئی ہے؟ کسی کتاب نے تبدیلی کی ہے؟ اصل دین میں جو چیزیں آپ پر لازم کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ تطہیر بدن، تطہیر خور و نوش، تطہیر اخلاق، ان میں کبھی کوئی تغیر آیا ہے؟ نہیں۔ ان پر مبنی کچھ قانونی ہدایات ہیں جن کو شریعت کہتے ہیں، ان میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قانون میں ہمیشہ تدریج ملحوظ رکھنا پڑتی ہے۔ یہ چند احکام ہیں، ایک ایک کو لیجئے، میں اسی طرح آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ دیے جا رہے ہیں اسی وقت بتا رہے ہیں کہ اب اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ وہ جواب آتا ہے تو یا تعین ہو گئی، یا تحدید ہو گئی، یا کسی چیز کو اگر وہ رعایت تھی تو ختم کر دیا گیا، اور واضح ہو گیا کہ وہ رعایت پہلے کیوں دی گئی تھی، اب کیوں ختم کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔
اور وہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم سب کہ یہ جو جن رعایتوں کو ملحوظ اس وقت رکھا گیا، اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اگلی آیات سے حالات لوٹ آتے ہیں تو ہم انہی رعایتوں میں چلے جائیں گے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ حالات لوٹ آئیں گے تو دین کے تمام احکام کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے، اور بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے علل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارا مسلمانوں کا علم اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ الاحکام بالعلل، یعنی دین کے تمام احکام اپنی حقیقت اور اپنے معنی کے ساتھ ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ قانون یا شریعت کی کوئی بنیاد ہوگی، اس کو منات حکم کہتے ہیں، تو وہ علت، وہ معنی، وہ حقیقت ہے، وہ اگر کسی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، حکم میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ یہ تو خود قرآن نے اس کی مثالیں دے کے واضح کیا ہے۔ اس میں عدت کے احکام کو دیکھ لیجیے، یہ بتا دیا گیا کہ عدت کیا ہے، عدت کی حقیقت کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی سبب کے یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن یہ عورت کو گزارنے ہیں؟ نہیں، بتایا گیا اس کی علت، اس کی حقیقت استبراء رحم ہے۔ اب دیکھیے اس کو کیسے واضح کیا گیا، استبراء رحم ہے، تو ایک جگہ یہ بتا دیا گیا کہ 3 مہینے یا 3 ایام کی مدت اس نے گزارنی ہے، یا 4 مہینے 10 دن گزارنی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر استبراء رحم کی علت ہے، تو پھر اگر بچہ پیدا ہو گیا 8 دن بعد 10 دن بعد، تو فرمایا پھر عدت ختم ہو گئی۔ یعنی اس سے خود بتا دیا کہ اصل چیز مقصود ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھو۔ اسی طریقے سے جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نکاح ہوا ہے، یعنی 2 بول پڑے گئے ہیں، لیکن کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا، فرمایا پھر کوئی عدت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو اسی لیے تھی، اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ تو یہ سب باتیں قرآن نے خود بیان کر دیں تاکہ یہ واضح رہے کہ اس کے احکام حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، تو حقیقت ختم ہو جائے گی تو تبدیل ہو جائیں گے۔ اب وہ حقیقت لوٹ آئے جو کسی منسوخ حکم کو، جس معنی منسوخ آپ استعمال کر رہے ہیں منسوخ حکم کو دوبارہ زندہ کر دے. تو دیکھیے مثال کے طور پر جو روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے یا تم سفر میں ہو کسی غیر معمولی مشقت سے دوچار ہو تو رمضان کا روزہ چھوڑ دو اور بعد میں تعداد پوری کر لو. یعنی جو ابتدا میں حکم دیا گیا وہی یہی ہے, بعد میں تعداد پوری کر لو اور اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دو روزے کا, یعنی بعد میں. اس کے فوراً بعد کہا ہے تاہم روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کو اصلاً کیا مطلوب ہے کہ روزہ ہی رکھا جائے. پھر جب لوگ عادی ہو گئے, اس لیے کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا, تحمل کرنے کے قابل ہو گئے, اس کا اندیشہ نہیں رہا کہ لوگ روزہ چھوڑیں گے کسی ضرورت کے تحت اور پھر رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا, تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تعداد پوری کرو, یعنی بولے تکمل العدہ. تو گویا اس حکم کو لوگوں کے لیے جب ان کی تربیت ہو گئی, وہ اس کے تحمل کے لیے تیار ہو گئے تو ختم کر دیا گیا. فرض کیجئے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے, بیماری یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ تندرستی نہیں ہوتا, اسی حال میں 10 سال 15 سال گزر گئے تو پھر کیا ہوگا, اسے فدیہ نہیں دینا چاہیے, دے گا. تو اس لیے احکام اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ حقیقت آئے گی تو حکم پر عمل بھی ہو جائے گا, اور وہ احکام اگر حکم پر عمل کی نوبت کبھی نہ آئے تب بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ شریعت اور قانون میں کیا تدریج ملحوظ رکھنی چاہیے. پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل پر لیکچر نہیں دیتے بلکہ اطلاقی طریقے سے اپنی بات سمجھا دیتے ہیں, اور یہی تمام مذہبی کتابوں کا طریقہ ہے, ان کے اس اسلوب کو سمجھنا چاہیے.
آخری نقطہ ہم سب, یہ جو ابھی آپ نے آخر میں بات کرائی اس کا اگر خلاصہ کر لیا جائے, آپ کے نزدیک اگر کسی شریعت کے حکم پر آج عمل درآمد میں کوئی مسئلہ ہے تو خود حکم دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے شریعت میں استرار کا اصول رکھ دیا, عبادات کے معاملے میں تأثیر کا اصول رکھ دیا ہے, وہ رخصت مل جائے گی وہاں پر, جیسے ہی ریزن علت جو سبب ہے وہ مختوش ہو گیا تو حکم پر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. لیکن جو احکام آپ کے نزدیک تدریج سے قرآن میں دیے گئے اور آگے ایک حتمی حکم دے دیا گیا ہے, اگر صورتحال پرانی والی لوٹ آتی ہے تو پھر کیا اس پرانے والے حکم پر عمل درآمد ہوگا؟ اس کا جواب ہاں یا نام ہے آپ سے؟
جی وہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو حقیقت کے لحاظ سے, یعنی حکم پر عمل کرنے میں رہنمائی مل رہی ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ حقیقت کے معاملے میں ہمیں کوئی اور رائے قائم کرنی پڑے, جیسے کہ بہت سے معاملات میں ہم کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں اب لوگوں کے سامنے حکم کی تشریح کر دی گئی ہے, بتا دیا گیا ہے, اب مثلاً کووڈ آ گیا, اس میں نماز پڑھنے کے مسائل پیدا ہو گئے, تو اس میں ہم سب نے آرا دیں کہ اب نماز کیسے پڑھی جائے گی, بیت اللہ کا طواف کیسے کیا جائے گا, اس کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے. یہ طریقے تو قرآن مجید نے بیان نہیں کیے تھے, یہ انہی حقائق کو سامنے رکھ کر اختیار کیے جاتے ہیں. اس کا جو مطلب آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پھر سے کسی آدمی کو دعوت دینی ہے تو وہاں سے شروع کریں گے؟ نہیں, اب دین ہو گیا, اب بیان ہو گیا, اب حقیقت واضح ہو گئی, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تاہم ہر حکم حقیقت کے ساتھ متعلق ہے, اور حقیقت موجود ہوگی حکم کا اطلاق ہوگا, حقیقت موجود نہیں ہوگی حکم میں تبدیلی بھی ہوگی, تغیر بھی ہوگا, رخصت بھی دی جائے گی. یہ سب کام خود قرآن نے بتائے ہیں, یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے, اس کے اصول واضح کر دیے گئے ہیں, انہی کی پیروی کی جاتی ہے.
بات واضح ہو گئی ہم سب. قرآن مجید کے وہ کون سے مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں تفصیل سے ان 21 مقامات پر گفتگو کی اور اپنی ترجیح کے لحاظ سے 5 مقامات کی تعین کی ہے. وہ 5 مقامات کون سے ہیں, گرچہ اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن غامدی صاحب کے سامنے وہ 5 کے 5 مقامات اگلی نشست میں رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اگر قرآن کے حکم میں تغیر تبدیلی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.